الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة. قال لم تصب. قال فما مستقر رحمته؟ قال قلت رب العالمين. یہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب من کرہا یقال اللہم اجعلنی فی مستقر رحمتک، کہ کوئی آدمی اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تو اپنی رحمت کے ٹھکانے میں اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ میں مجھے جگہ عطا فرما، تو بہت سے حضرات نے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور وجہ دراصل اس کی یہ ہے کہ رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہے، یعنی جو ذات اس صفت سے متصف اور موصوف ہوا کرتی ہے گویا وہی ذات اس صفت کا مستقر ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب کوئی آدمی دعا یہ کرے کہ اللہ تو اپنے مستقر رحمت میں مجھے جگہ عطا فرما، اپنی ذات کے اندر جگہ عطا فرما، یہ دعا تو ضرور، تو اسی کو یہاں بتلا رہے ہیں. ابو الحارث کرمانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ابو رجاء اتاریدی سے کہہ رہے تھے، یہ ابو رجاء اتاریدی جو ہیں وہ انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے، مخضرمین میں سے، مخضرم ان حضرات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان تو لا چکے تھے، بڑے عالم تھے، زبردست اور بڑے قاری بھی تھے، بڑی عمر پائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے صحابی نہیں ہے. تو ان سے ایک آدمی کہنے لگا اقرأ علیک السلام، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع فرماوے. یہ اس آدمی نے ان سے کہا. اس پر انہوں نے کہا کیا کوئی آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے مستقر میں پہنچے؟ یعنی اللہ کی ذات کے اندر. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ اللہ کی رحمت کا مستقر کیا ہے, اس نے کہا جنت. کہا نہیں, ٹھیک نہیں کہا تم. تو پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کا مستقر کیا ہے, کہا اللہ تعالیٰ کی ذات, اس لیے کہ وہی صفت رحمت سے متصف ہے, موصوف ہے. اس کی رحمت کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوئی, اب وہاں کیسے میں اور آپ جمع ہو جائیں گے؟ گویا اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. ویسے اللہ کی رحمت میں جگہ دے تو وہاں رحمت بول کر رحمت کے آثار یا رحمت کا مظہر جو جنت ہے وہ مراد لی جا سکتی ہے. قرآن میں بھی ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کہ جن کے چہرے ایمان کی وجہ سے روشن ہیں وہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں ہوں گے, جہاں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ کی رحمت میں ہونے کی دعا تو کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کی رحمت کے مستقر میں ہونے کی دعا کو پسند نہیں کیا گیا, ممنوع قرار دیا ہے. باب اللہ تسب الدہر, زمانے کو برا بھلا مت کہو. زمانہ جو ہے دراصل رات اور دن کے آنے جانے سے جو اوقات کائنات کے اندر ظاہر ہوتے ہیں, نمودار ہوتے ہیں, اسی کو زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا, کوئی مصیبت پیش آتی تھی, کسی تکلیف سے دو چار ہوتے تھے, تو یوں سمجھتے تھے گویا زمانے نے ہم کو اس حادثے سے دو چار کیا اور زمانے نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کیا, اور یہ سمجھ کر وہ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے. حالانکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. تو دراصل لوگوں کے احوال میں جو ہے تصرف کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. جو حالات بھی پیش آتے ہیں اچھے یا برے وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے پیش آتے ہیں. اب وہ جو زمانے کو برا بھلا کہتے تھے وہ اسی نسبت پر کہ زمانہ ان پر یہ حالات طاری کر رہا ہے, تو گویا زمانے کو اس میں متصرف اور با اختیار سمجھ کر اس کو برا بھلا کہتے تھے, حالانکہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو گویا یہ ساری برائی اور یہ جو برا بھلا کہا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا تھا, اس لیے اس سے منع کیا گیا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم يا خيبة الدهر فان الله هو الدهر. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ الفاظ نہ کہے ہائے زمانے کا جو ہے گھاٹا, یعنی گویا زمانے کو برا بھلا اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے جو کہتا ہے وہ نہ کہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ کو دہر سے تعبیر کیا اس کا مطلب یہ کہ زمانے کو پیدا کرنے والا, یا یہ لوگ زمانے کی طرف جن چیزوں کی نسبت کرتے ہیں یہ حالات ہم پر کس نے طاری کیے؟ زمانے نے. حالانکہ زمانے نے طاری نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں. تو جس چیز کی نسبت وہ زمانے کی طرف کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ دراصل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کے آداب بھی بتلائے. ایسی بات جو آدمی زبان سے نکالتا ہے اس کا حقیقی مطلب اس کے اندر تک رسائی گویا حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے حقیقی مطلب کو معلوم کرو پاؤ اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کا حکم جاری کیا جائے. حدثنا محمد بن عبد الله عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى الانصاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم يا خيبة الدهر قال الله عز وجل انا الدهر ارسل الليل والنهار فاذا شئت قبضتهما ولا يقولن للعنب الكرم فان الكرم الرجل المسلم. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ کوئی آدمی مصیبتوں سے تنگ آ کر کے اپنی زبان سے یہ نہ کہیں ہائے زمانے کا گھاٹا, ہائے زمانے کی ہلاکت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں, یعنی زمانے کا پیدا کرنے والا, یا جن حالات کو, جن مصائب کو, جن حوادث کو تم زمانے کی طرف منسوب کرتے ہو ان حوادث کا لانے والا میں ہی ہوں, میں ہی رات اور دن کو جو ہے بھیجتا ہوں, جب چاہوں گا میں ان کو سمیٹ لوں گا. یعنی یہ کائنات کا جو سارا نظام ہے اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے, جس روز اللہ تعالیٰ چاہیں گے سب ختم کر دیں گے. اس لیے زمانے کو کی طرف حالات اور حوادث اور واقعات کی نسبت کر کے اس کو برا بھلا کہنا, یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور تم میں سے کوئی آدمی انگور کو کرم نہ کہے, اس لیے کہ کرم جو ہے وہ مسلمان کی ذات ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں انگور جو ہے, کیونکہ شراب انگور سے بنتی ہے اور عام طور پر جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواش میں باقی نہیں رہتا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے مال بھی وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے, تو گویا شراب پینے کے نتیجے میں اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ جو مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں احتیاط تھی اور جو بخل تھا, وہ شراب پینے کے نتیجے میں جو حواس میں پر اثر پڑا اس کی وجہ سے وہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں احتیاط اور بخل ختم ہو گیا اور وہ بے درے خرچ کرتا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں اسی مناسبت پر انگور کو جس سے شراب بنا کرتی ہے کرم یعنی سخاوت کے نام سے, کرم اصل تو کہتے ہیں خوبیوں کا منبع جہاں سے اچھی صفات بنتی ہوں, اس کا جو مرکز ہے اس کے بننے کی جگہ اس کو کرم کہتے ہیں. تو اب گویا یہ انگور کو اس مناسبت سے کہ اس سے شراب بنتی ہے اور شراب پینے کے نتیجے میں یہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں, گویا اس کو اس نام سے تعبیر کرنا, گویا یہ انگور کی ایک معنی کر کے ایسی تعریف ہوئی جو آدمی کو شراب پینے کے لیے کیا کرتی ہے آمادہ کرتی ہے. حالانکہ شراب کو تو شریعت نے حرام قرار دیا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگور کرم نہیں ہے, کرم تو مومن کا دوسری روایتوں میں, بخاری کی روایت میں قلب المومن, مومن کا قلب یعنی مومن کا قلب ہے جو خوبیوں اور اچھے صفات کا مرکز ہے, وہاں سے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں نکلتی ہیں, انگور میں کہاں یہ صلاحیت ہے. باب لا یحد الرجل الی اخیہ نظر اذا ولا, کوئی آدمی اپنا بھائی جب جانے لگے تو اس کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھے. ایک مومن کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا جو اس کے قلب کو ادنا تکلیف پہنچانے والا ہو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے, ذرا برابر یعنی کسی مرحلے میں جا کر آپ کا یہ سلوک اس کے قلب کو جو ہے اثر پہنچا سکتا ہے, تکلیف پہنچا سکتا ہے, تو ایسا سلوک کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مذاق میں بھی کوئی کسی کی چیز نہ لے لے, اس لیے کہ مذاق میں لے گا تو جب مذاق میں لے گا تو بھی جب اس کو پتا چلے گا میری چیز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ہوگی, تکلیف ہوگی, تو اس سے منع کیا. ہر وہ چیز جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے, صدمہ پہنچا سکتی ہے, اس کو خوف, اس پر خوف اور دہشت طاری کر سکتی ہے چاہے ایک لمحے کے لیے ہی ہو, اس کا ارتکاب کرنے کی, ایسا کام کرنے کی شریعت اجازت نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں تیر استعمال کیے جاتے تھے, تو تیروں کو ہاتھوں میں اس طرح پکڑ کر کے کہ وہ تیر کی نوک والا حصہ آگے کو نکلا ہو, یوں ہاتھ میں لے کے یوں نہ چلو, جیسے کوئی آدمی بالا ہاتھ میں اسی طرح لے کر چلے نیزا, تب جب اس طرح لے کے چلے گا تو جب سامنے سے کوئی آ رہا ہوگا تو اس طرح اس کو دیکھ کر وہ گھبرائے گا, کہیں مجھے لگ جائے. سائیکل پر دیکھا ہوگا بعض لوگ اس طرح کی چیزیں سیدھی رکھ کے جاتے ہیں, وہ جب آتی ہے تو جو بھی وہاں سامنے آتا ہے وہ ایک خوف اور دہشت محسوس کرتا ہے, کہیں مجھے لگ نہ جائے. تو اس کو اس طرح رکھنے کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں کہ آپ یوں نہ, کہ اس کو یوں جھکا ہوا رکھو, لے کے جانا ہو تو یوں پکڑ کے جاؤ, یوں پکڑ کے جاؤ گے تو کوئی بھی دیکھے گا تو اس کی طبیعت پر جو ہے دہشت یا خوف طاری. سائیکل پر بھی اگر آپ ایسی کوئی نوکیلی چیز ہے یوں رکھنے کے بجائے یوں لٹکائی یوں نیچے کی طرف رکھو گے تو کسی کو کوئی خوف سوار نہیں ہوگا. یہاں پر بھی گویا یہاں عنوان جو قائم کیا ہے اس میں فرماتے ہیں حدثنا بشر محمدی قال اخبرنا عبداللہ قال حدثنا حماد بن زید عن لیث عن مجاہد قال يكره ان يهد الرجل الى اخيه نظرا او يتبعه بصره اذا ولى او يساله من اين جئت واين تذهب. مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بات منع ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیز نظر سے دیکھے, آنکھیں تیز کر کے اس کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں, یا جب وہ جا رہا ہو تو اس کو دیکھتا رہے, کبھی جانے والے کو اس طرح دیکھتے رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طبیعت پر ایک سہم اور جو ہے خوف اور دہشت طاری ہوتی ہے, یہ منع کیا. یا اس کو پوچھے کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا, یہ تو پوچھنے کا انداز بھی ایسا جس سے وہ جو ہے خوف محسوس کرے. ایک تو محبت سے اگر پوچھنے کا انداز محبت والا ہے جس میں اس پوچھنے پر وہ اپنائیت اور انسیت محسوس کرے, کہاں سے تشریف لائے ہیں کیا ارادہ ہے, وہ ایک سمجھے کہ ہاں کوئی ہمارا خیرخواہ ہے اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا ذرا سخت آواز میں کہاں سے آئے ہو کہاں جاؤ گے, تب ذرا یہ سوال سنتے ہی گھبرا جاتا ہے آدمی, نیا آدمی ہوتا ہے تو اس کی طبیعت پر وحشت طاری ہوتی ہے. تو کہا ایسا کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. دیکھیے اندازہ لگاؤ, یعنی ایک معمولی تکلیف, اسی لیے حدیث میں آتا ہے تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آپس میں سرگوشی کرنے لگے ایک کو الگ رکھ کے, تو وہ بےچارا بدگمانی سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کوئی میرے متعلق تو نہیں کر رہے ہوں, اس کی وجہ سے اس کی طبیعت پر جو ہے ایک غمگینی چھا جاتی ہے, اس سے منع کیا. تو مطلب یہ کہ ہر وہ عمل یا ہر وہ سلوک جو آپ کے مسلمان بھائی کو آپ کی طرف سے کسی ادنا تکلیف میں ڈال سکتا ہو, ایسا کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. باب قول رجل لرجل ویلک, آدمی کا دوسرے کو ویلک کہنا, ویل یہ دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں, ویل اور ویل. ویل اس کا اصلی ترجمہ تو ہلاکت کا ہے, یا جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو ویسے اہل عرب ہیں کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے اور غفلت سے باز رکھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اور جب اس وقت اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں اس کا جو حقیقی معنی ہے ہلاکت کا وہ مراد نہیں ہوتا, تنبیہ مقصود ہوتی ہے, ذرا اس کو غفلت سے بیدار کرنا اور غفلت سے نکالنا مقصود ہوتا ہے یہ. تو اگر اس مقصد کے لیے ہو, جیسے تربت یاد بولا کرتے تھے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, تمہارے ہاتھ ہاتھوں میں مٹی پڑے, تو اب یہ ویسے تو اپنے اصلی مفہوم اور جو ہے اس کے مطلب کے اعتبار سے یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن اہل عرب سامنے والے کو تنبیہ کرنے کے لیے جو ہے غفلت سے باز رکھنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے. تو وہاں جب بولنے والا بولتا ہے تو اس کا حقیقی معنی اور مفہوم مراد نہیں ہوتا, تو اس کی گنجائش. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام
ان قتادہ دانا نسو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یسوق بدر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہدی کا جانور لے کے جا رہا. بدنا اونٹ کو کہتے ہیں بڑے جانور کو, اور ہدی جو یعنی حرم میں ذبح کرنے کے لیے جو جانور لے جایا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کے واسطے, اس کو ہدی کہتے ہیں. ویسے حج کے موقع پر جو حج کے لیے بھی ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے ساتھ میں جانور, اس کو بھی ہدی بولتے ہیں. تو ویسے قربانی کے جانور کو بھی کبھی حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. ایک آدمی حرم میں ذبح کرنے کے لیے اونٹ لے کر کے جا رہا تھا, اور وہ اس اونٹ کو چلا کر یعنی خود بھی پیدل چل رہا ہے, اونٹ کو جو ہے وہ ہکال رہا ہے. اب وہ دور سے آ رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کب تک پیدل چلے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکب, سوار ہو جاؤ, پیدل کہیں کو جا رہے ہو, اونٹ ہے, اونٹ خالی پیٹھ جا رہا ہے تو تم اس پر سوار ہو جاؤ. وقال انہا بدن, تو اس پر اس نے جواب میں عرض کیا کہ یہ تو ہدی کا جانور ہے, یعنی وہ جانور ہے جو اللہ کے واسطے ذبح کرنے کے لیے نامزد کر دیا گیا, نیت کر دی گئی کہ اللہ کے لیے کیا ہوگا ذبح ہوگا. تو گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اس جانور سے خود فائدہ اٹھانا, جس کو اللہ کے لیے نکال چکے, اللہ کے نام پر اس کو نامزد کر چکے, اب اس سے کیا فائدہ اٹھایا جائے, اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا. تو قال ارکبا, جب اس نے کہا کہ یہ بدنا ہے نا ہدی کا جانور, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ. قال انہا بدن, تو اس نے پھر وہی کہا کہ یہ تو ہدی کا جانور ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کو. اس نے پھر وہی کہا قال ارکبا ویلک, ارے تیرا ناس ہو سوار ہو جا. اب یہاں ناس ہو وہ اصلی بدعا مقصود نہیں ہوتی, کوئی ہم بار بار تجھے کہہ رہے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں پر بھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو جس جانور کو ہدی کے طور پر طے کر لیا گیا ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن اب یہ آدمی اس کے پاس سواری کے لیے دوسرا کوئی جانور نہیں تھا, اور وہ آ رہا تھا حرم کی طرف جا رہا تھا, اور دیکھا کہ ابھی اس بہت بڑی مسافت ابھی لمبی باقی ہے, اور یہ اس طرح پیدل لے کر کے جائے گا تو یہ خود ہی جو ہے وہ ہلاکت میں گرفتار ہوگا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار ہونے کی اجازت دی. ایسے موقع پر اجازت ہے. بہرحال یہاں تو لفظ ویل یعنی تیرا ناس ہو, تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اس کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہے, بلکہ تنبیہ مقصود ہے. حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثنا ابو القمۃ عبد اللہ ابن محمد ابن عبد اللہ ابن ابی فروۃ قال حدثنی المسور بن رفاعۃ القرظی قال سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ورجل یسألہ فقال انی اکلت خبزا ولہوا فقال اتوضأ فقال ویحک اتتوضأ من الطیبات. یہ حضرت مسور میں رفاع قرظی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ایک آدمی ان سے سوال کر رہا تھا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ میں نے روٹی اور گوشت کھا لیا ہے, میں وضو کر لوں؟ پہلے یہ تھا حکم کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی آدمی اگر وضو کے بعد استعمال کرے کھانے میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا اور پھر دوبارہ کرنا پڑتا تھا. ایک زمانے میں یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کی وجہ سے وضو کا حکم دیا جاتا تھا, بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہوا, اور اس کے بعد آگ پر پکی ہوئی چیز ہے کھائے کوئی تو اس سے دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں. تو یہاں شاید اسی پس منظر میں اور اسی پہلے والے حکم کی بنیاد پر کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے گوشت اور روٹی کھائی, اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آگ پر پکی ہوئی ہیں, تو کیا میں وضو کروں؟ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ویحک, اللہ تیرے اوپر رحم کرے, کیا تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد وضو کرے گا؟ یعنی کیا اس سے تھوڑا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہاں ویحا کا استعمال کیا. ویسے اہل عرب ویح جو ہے موقع ترحم پر, یعنی کسی کے اوپر رحم جب کھایا جا رہا ہو تو ایسے موقع پر ویحا کا بولتے ہیں, اس لیے اس کا ترجمہ کیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے. بعضوں نے ویحا کا اور ویلا کا دونوں کو جو ہے ایک ہی مفہوم میں شمار کیا ہے. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنی ابو الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بالجعران. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حنین کے غزوے کے موقع پر, یعنی حنین سے فارغ ہونے کے بعد مقام جعرانہ میں تشریف فرماتے. یہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد جو ہے یہ غزوہ حنین ہوا ہے, اس کے مکہ کے آس پاس کے جو قبائل تھے بنو سعد بن بکر والے اور حوازن کی جتنی بھی شاخیں ہیں, ان لوگوں نے جب مکہ فتح ہوا تو یہ محسوس کیا کہ اب مکہ تو فتح ہو چکا, اب ہماری باری ہے اور یہ ہم پر لشکر لے کر حملہ آور ہو, اس سے پہلے ہم ہی ان پر حملہ کریں. اور انہوں نے لشکر جمع کرنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ نے تحقیق حال کے اہل آدمی بھیجا, آ کر اس نے بتلایا کہ بات صحیح ہے, تو پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تشریف لے گئے, جنگ ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو اس میں کامیابی, بہت بڑا مال غنیمت جو ہے حاصل ہوا, 40,000 بکریاں اور کئی ہزار اونٹ تھے, کئی ہزار اوقیہ چاندی تھی اور کئی ہزار قیدی تھے, اور وہ سب مقام جعرانہ جو ہے وہاں آپ نے محفوظ رکھا. وہاں سے پھر آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف فتح نہیں ہوا, وہاں سے لوٹ کر مقام جعرانہ میں تشریف لائے, جہاں لوگ جاتے ہیں حج کے موقع پر بڑا عمرہ کہتے ہیں وہ جعرانہ, کیونکہ اس وہاں کے قیام کے زمانے میں ایک مرتبہ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے, عمرہ فرمایا اور واپس لوٹ گئے, اس لیے لوگ بڑا عمرہ وہ دوری کی وجہ سے بولتے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو کوئی ایسی تفصیل حدیث میں نہیں ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام جعرانہ میں تھے, والتبر فی حجر بلال وهو یقصی, سونے کے ٹکڑے جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے حضرت بلال, سونے اور چاندی کے ٹکڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھرے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لے لے کے لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے. فجاؤ رجل, اس دوران ایک آدمی آیا, وہ ذو الخویصرا قبیلہ بنو تمیم کا آدمی تھا, تازرا سانولے رنگ کا تھا, اونچا اور پیشانی ابری ہوئی, گال ابرے ہوئے اور گھنی داڑھی تھی. تو اس نے کہا اے جی فإنک لا تعدل, آپ انصاف کیجئے, اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا کہنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجئے, آپ انصاف نہیں کر. بعض روایتوں میں اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈرو, بعد میں کہ محمد انصاف کرو, اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاف کا حکم دیا ہے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, یہ اس نے کہا. تو فقال ویلک فمن یاد رہی دالم آدی, اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو, تیرا ناس ہو, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا, میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. دوسری روایتوں میں ہے کہ ومن یطع اللہ ان لم یطع, میں اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کروں گا تو کون کرے گا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کہاں سے انصاف ملے گا تو. یہ بعد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر بہت غصے ہوئے, آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور غصے میں آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد کوئی مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی آدمی پاؤ گے نہیں. بارہ یہاں جو آپ نے وہی لگا فرمایا, قال عمر دانی یا رسول اللہ عزیب انہوں کا حاضر منافق, تو جب اس نے یہ بات کہی تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ کو یہ کہہ رہا ہے انصاف کیجئے. فقال ان ھذا ما اصحاب اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اڑانے کی اجازت نہیں دی. اور اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اگر آپ اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیتے تو یہ چیز جب باہر جاتی بطور خبر کے تو باہر والوں کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی گردن کیوں اڑائی گئی, چونکہ یہ بھی مسلمانوں ہی کے اندر شمار ہوتا تھا. تو باہر والے تو اس خبر سے صرف اتنا ہی پیغام لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردن اڑانے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ چیز لوگوں کو اسلام کے قریب آنے سے رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن اڑانے کی اجازت نہیں دی. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے یہاں تکوین اور تشریح دونوں میں جمع فرما دیا. تشریح میں تو بڑی طور کہ اس نے جو یہ بات کہی اس کا آپ نے سخت جواب دے دیا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا, یہ یعنی اس کی بات کے غلط ہونے کو ظاہر کر دیا. اور تکوین کے اندر اس لیے کہ دوسری روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے قتل ہونے کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کیا گیا تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ خوارج کا ظہور ہوا اور ان سے جنگ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتلائی تھی اس کے مطابق وہ آدمی جو ہے مقتولین کے اندر پایا گیا. تو بہرحال آپ نے دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا. لیکن حضرت شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ ہی ان دونوں چیزوں کو اس طرح کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو قتل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت, بعض روایتوں میں یہ ہے آگے جیسا کہ آ رہا ان ھذا ما اصحاب اللہ او قال فی اصحاب اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور اس کے دوسرے ساتھی یقرؤون القرآن, قرآن پڑھیں گے اور لا یجاوزوا تراقیہم, لیکن یہ قرآن ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ, اور یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر اپنے نشان سے نکل جائے. بعض مرتبہ تیر جو ہے نا جب جانور پر چلایا جاتا تھا تو وہ تیر اس جانور کے اندر داخل ہو کر دوسری طرف سے ایسا تیزی کے ساتھ نکل جاتا تھا کہ بعد میں آگے گرنے اس گرے ہوئے تیر کو جب اٹھا کر دیکھا جاتا تو کہیں بھی خون کا نامو نشان نہیں. دیکھنے والے کو شبہ ہوتا تھا کہ اندر داخل ہوا بھی یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دین سے گویا ایمان لانے کے بعد ایسے دین سے نکلے گویا ایمان کا کوئی اثر ہی ان کے اندر نہیں. اور یہ دراصل خوارج, بعض روایتوں میں ہے کہ میں اگر ان کو پاؤں گا تو لاقتلنہم قتل ثمود, قوم ثمود کی طرح ان کو کیا کروں گا, قتل کروں گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بعض بخاری جی کی روایت میں یہ الفاظ ہے, بعض حضرات نے کہا کہ جب بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کو ایسا پڑھیں گے جو بالکل تر و تازہ, لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے آگے, حلق سے آگے نہ بڑھنے کے دو مطلب ہیں, یا تو آگے یعنی دل تک اثر نہیں کرے گا خالی زبان زبان پر ہوگا, اور حلق سے آگے نہ بڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے اوپر نہیں جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اختیار نہیں کرے گا. تو یہ جو خوارج جو تھے وہ قرآن پاک جو ان کے حالات میں ہے بہت عبادت گزار, دن بھر روزہ رکھتے تھے رات بھر اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے رہتے تھے, قرآن پوری رات پڑھتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام ان چیزوں کا اپنے آپ کو, لیکن اس کے باوجود صحابہ تک کو حضرت علی وغیرہ کی تکفیر کرتے تھے. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ کافر ہیں, تو حضرت علی نے فرمایا کفر سے تو یہ بھاگے ہیں.
تو کہا کیا منافق ہیں؟ تو کہا منافق کے متعلق تو قرآن میں ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور یہ تو رات اور دن صبح اور شام اللہ کے ذکر میں مشغول. یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا، تو اس نے کہا میری زبان نہ کاٹو. وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا، میری زبان نہ کاٹو ورنہ میں ذکر سے محروم ہو جاؤں گا. تو بہرحال یہ تو پھر پوچھی حضرت علی سے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ تو کہا کہ بس یہ ایسے لوگ ہیں جو فتنے میں گرفتار ہوئے ہیں، اور اس فتنے میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں. بہرحال یہ خوارج کی جو جماعت تھی ان کی تکفیر یعنی ان کے کافر ہونے کے سلسلے میں امت میں دو گروہ ہیں، بعض حضرات ان کی تکفیر کرتے ہیں، بعض تکفیر نہیں کرتے، ہاں کہتے ہیں گمراہ فرقہ ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ روایتوں میں، کئی روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یہاں تو یہ ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تم اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے، اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حیض سمجھو، یعنی وہ تلاوت ایسی کریں گے، نماز ایسی پڑھیں گے، روزے ایسے رکھیں گے کہ تم بھی سمجھو کہ ہم ایسا کرتے، تو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر نشان سے نکلتا ہے. ثم قال سفیان قال ابو الزبیر سمیتہ من جابر، سفیان ابن عیینہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ابو الزبیر نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے. تو یہ علی ابن مدینی جو ہیں امام بخاری کے استاد، وہ فرماتے ہیں قلت لسفیان رواہ قرۃ عن عمرو بن جابر، کہا یہ روایت جو ہے قرا نے عمر ابن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر سے سنی ہے، کہا مجھے ان کے حوالے سے یاد نہیں، ہاں ابو الزبیر نے حضرت جابر سے سنی ہے، اسی حوالے سے میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں. بھائی کون یہ کہتے ہیں زیرو انٹرسٹ پر لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لون میں اگر کوئی سود نہیں دینا پڑتا، قرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سودی قرض کہ قرض لے کر اس پر کچھ زیادہ ادائیگی کی شرط لگائی جائے دیا جائے تو وہ حرام، اور اگر ایسا نہیں ہے جتنا لیا ہے اتنا ہی ادا کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے. باقی یہ کہ اب یہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں زیرو انٹرسٹ، تو پھر زیرو ہے تو پھر انٹرسٹ کا لفظ استعمال کرنا کیا مطلب رکھتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ظہر کی نماز میں امام صاحب چار رکعت کے بعد پانچویں کے لیے کھڑے ہوئے، لقمہ ملنے کے باوجود انہوں نے پانچویں رکعت پڑھائی اور پانچویں رکعت میں سلام پھیرا، تو کیا نماز ہو گئی یا دہرانی پڑے گی؟ یہ بتایا نہیں لکھا کہ یہ چوتھی رکعت پر قضا کیا تھا یا نہیں. اگر چوتھی رکعت پر قضا نہیں کیا ہے تو نماز ہوئی ہی نہیں، اور کیا ہے تو اب ان کو پانچویں کے ساتھ ایک چھٹی بھی ملا لینی چاہیے تھی، سدے سوا بھی کرنا تھا لیکن وہ نہیں کیا، اس لیے اس کو لوٹانا چاہیے، واجب ہے لوٹانا، اور پہلی صورت میں تو سرے سے ہوئی نہیں. کیا ویاد کے پیسے سے کسی غریب مسلمان کو یا ضرورت مند انسان کو دینا جائز ہے یا کسی ضرورت مند کی شادی کرا دینا جائز ہے؟ بس اس کو مالک بنا کر دے دیا جائے اور اس میں کوئی ثواب کی نیت نہ رکھی جائے، بلکہ یہ ایک وبال ہے جو میں اس طرح دور کر رہا ہوں، اس طرح اس نیت سے دیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد
کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ تو گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی اللہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی اہل و عیال کی عزت و آبرو کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما اے اللہ انتخابات کا یہ سلسلہ جو جاری ہے اے اللہ اس کے نتائج کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے خیر کا ذریعہ بنا امن و امان کی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ عدل و انصاف کے حصول کا ذریعہ بنا اے اللہ اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ رافت و رحمت محبت و شفقت اور عدل و انصاف سے پیش آنے والے ہوں اے اللہ جو لوگ ظلم و زیادتی اور عصبیت سے پیش آتے ہیں اے اللہ ان کے شر سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحبہ